نے امریکہ سے کچھ سوالات بھیجے ہیں جو اس کے متعلق ہیں کہ کسی آدمی کو ملاقات کے لیے بکنگ دینا اور اس کے لیے محنت کرنا. تو سامہ صاحب, سوال تو بہت طویل ہے, اس کی بجائے ہم جواب آپ سے عرض کر دیتے ہیں کہ جو اجرت کی بات آپ نے کی ہے تو اجرت کے مقابلے میں کوئی بھی ایسا نفع دینا جو معلوم ہو, معروف ہو, پتہ ہو کہ یہ کام کیا جا رہا ہے اور اس کے مقابلے میں یہ نفع دیا جائے گا, تو یہ اجرت لینا جائز ہے. کسٹمر کو تلاش کرنے میں بڑا وقت لگ جاتا ہے اور محنت اور مشقت بھی کرنی پڑتی ہے. ایک پراپرٹی ڈیلر ہے, وہ اب آدمی تلاش کرے جو اس کوکی کو خرید لے, اس میں اسے اپنی ذہنی فکر اس کا بھی ہوتا ہے, پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ محنت بھی کرتا ہے, کسی کے گھر جاتا ہے, ملتا ہے, فون کرتا ہے اور وقت دیتا ہے. تو یہ ساری چیزیں معلوم منفعت ہیں, یعنی وہ جو اسے کریڈٹ ملنا ہے وہ نفع اس کو معلوم ہے کہ اگر میں نے یہ مکان بیچ دیا تو وہ اس پہ مجھے کمیشن ملے گا اور جو لیں گے وہ بھی, تو اس لیے وہ اتنی محنت کر رہا ہے نا, یہ جائز. دوسری بات, یہ جو ایجنٹس ہوتے ہیں ان میں فیصدی رقم طے کر دی جاتی ہے, ان جتنے میں سودا ہوا اتنے پرسنٹ میرا ہوگا, کیا طے کر دیا جاتا ہے کہ جو بھی ہوگا وہ اس میں سے اتنے لاکھ میں اس کے دوں گا. تو یہ جو دلال یا ایجنٹ کرتے ہیں وہ جائز چیزوں کا جو سودا کرواتے ہیں ان کی آمدن بالکل حلال اور جائز. اسی طرح محض ملاقات کے لیے اجرت کا طلب کرنا, گاہک جو ہے وہ کام کر رہا ہے اور اس کی کسی سے ملاقات کرانا کہ آپ یہ پیسہ یہ اس سے ملاقات کر لیں یا آپ کو ٹائلز فراہم کرے گا, میں اپنے گھر پہ ملاقات کا بندوبست کر دیتا ہوں, یہ آدمی آپ کے لیے یہ کام کرے گا, اس کی بھی جو اجرت ہے وہ پہلے سے مقرر کر کے لین دین جائز. میں آپ کی ملاقات کرا دیتا ہوں لیکن دیکھیں اس میں مجھے اتنے ہزار چاہیے ہوں گے, اس کو لانا لے جانا یہ سب چیزیں, تو یہ جائز ہے. اسی طرح کم قیمت میں گاہک کو تلاش کر دیتا ہے, ایک کہتا ہے میں 1000 اس ملاقات کروں گا, دوسرا کہتا ہے میں 500 لوں گا, یہ سب چیزیں جواز میں ہیں, یہ رقم جائز ہے, یہ اجرت جائز ہے. بہت اہم مسئلہ شیراز صاحب اسلام آباد سے آپ نے دریافت فرمایا ہے کہ میت کے انتقال پر اس کا دو مرتبہ جنازہ پڑھا جا رہا ہوتا ہے, اس کا کیا حکم ہے؟ باقی آپ نے تفصیلات پوچھی ہیں تو کوشش یہی ہے کہ جواب میں ہم اس کی تفصیل بھی آپ سے عرض کر دیں. یہ یاد رکھنا چاہیے کہ شریعت میں دو نمازیں ایسی ہیں جن کا دہرانا جائز ہی نہیں, ایک عید کی نماز, ایک جنازے کی نماز. بس جنازے کی نماز دوبارہ نہیں پڑھی جائے. لندن میں جنازہ ہو گیا, پاکستان آ گئی ڈیڈ باڈی, اب کسی ایسے شخص کو وہ جنازہ پڑھنا ہی جائز نہیں ہے جو اس کا ولی اور وارث نے. ولی اور وارث نے یاد رکھنا, اگر کہہ دیا کہ جنازہ پڑھا دیں تو اسے اپنے حق کو بھی کھو دیا چھٹی. سمجھے, لندن سے فون آیا کہ عبدالعزیز صاحب کا انتقال ہو گیا, آپ کے والد کا, اس نے کہہ دیا کہ آپ جنازہ پڑھا دیں وہاں اور پھر میت پاکستان بھیج دیں, تو اس کی چونکہ اجازت سے پڑھا گیا نا, تو وہ جو جنازہ پڑھا گیا ہے بس وہ کافی, اس کی اجازت ہو گئی یہ بھی کافی ہو, نہ اب اس کے پاس حق ہے نہ عام مسلمانوں کے پاس. تو میت لائی جائے گی اور اسے اسی طرح دفن کیا جائے گا جو عام مسلمان اس کے گاؤں, شہر, کسی بھی علاقے کے ہیں وہ جنازہ نہیں پڑھیں گے. شریعت کا حکم یہ ہے. اس لیے ولی اگر جنازے میں شریک نہ ہوا, مثلا یہاں دو بیٹے ہیں اس کے, ایک نے کہہ دیا پڑھا دیں, ختم ہو گئی بات, وہ تو نہیں پڑھے گا پھر, ایک کو پتہ ہی نہیں ہے. تو وہ جو جس سے پہلے جنازہ نہیں پڑھا, وہ اس ولی کو اختیار ہے کہ جنازہ پڑھے. ولی خود شامل ہو جنازے میں تو اس وقت پھر وہ جنازہ پڑھ سکتا ہے, ولی نے نہیں پڑھا اور دو چار اولیاء تھے نہیں پڑھا, صرف ان کے لیے جنازہ جائز. یاد رکھیے یہ نہیں ہو سکتا کہ ولی جنازہ پڑھائے جس نے اجازت نہیں دی تھی, پوچھا ہی نہیں گیا تھا یا کوئی بھی وجہ, وہ اکیلا دو جنازے پڑھیں بے شک پڑھیں, باقی لوگ نہیں پڑھ سکتے. اس لیے یہ جو آپ نے مسئلہ پوچھا ہے, ولی جو تھا اس صورت میں اس کے ورثہ پہلے جنازے میں شامل نہیں تھے, ان کی بغیر اجازت کے اطلاع کے میت کو گاؤں منتقل کر دیا گیا. اب یہ اولیاء جو ہے نا اس کے, وہی صرف دوسرا جنازہ پڑھ سکتے ہیں, باقی کسی کا حق نہیں. سمجھے؟ اس لیے جن لوگوں کے جنازے لندن امریکہ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں, پھر لا کے اس کا جنازہ پڑھانا یہ شریعت کے خلاف. شفیع اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ جانور ذبح کرتے وقت بسم اللہ کی بجائے اللہ اکبر کہہ دیا تو ذبیحہ حلال ہے, یعنی بالکل حلال ہے. جانور کو ذبح کرتے ہوئے بسم اللہ ہی اللہ اکبر کہنا سنت مؤکدہ ہے. فرق سمجھیے, ایک ہے بچے اللہ کا کوئی بھی ذکر کرنا, یہ ضروری ہے. سبحان اللہ کہہ کے ذبح کیا ہو گئی, تو الحمدللہ کہہ کے ذبح کیا, اللہ کا نام تو لیا ہے, اللہ تعالیٰ کو کوئی وصف تو بیان کیا ہے, بالکل ٹھیک. اگر وہ یہ کہتا بسم اللہ اللہ اکبر, تو پھر اس کہنے میں وہ سنت مؤکدہ کا اتباع کرتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ جملہ فرماتے تھے. لیکن فقہا کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی نے پڑھ دیا, کسی نے کچھ اور پڑھ دیا, تو مراد ہماری یہ ہے کہ ذبح میں صرف بسم اللہ ہی نہیں بلکہ مطلقاً کوئی بھی اللہ کا ذکر کیا جائے, ذبیحہ جائز ہو جائے گی. سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, اللہ کا نام لیا جانا ضروری ہے, اور بسم اللہ واللہ اکبر کہنا یہ سنت موقت ہے. فرقہ کرامیہ کیا تھا, اس کے عقائد و نظریات کیا تھے؟ واصف صاحب اناؤ سے تحریر فرماتے ہیں, واصف صاحب گمراہ فقہ تھا, تیسری صدی ہجری میں یہ لوگ خراسان میں پیدا ہوئے تھے, اور اس فرقے کی نسبت جو ہے وہ محمد بن کرام سجستان کی طرف ہے. سجستان وہ علاقہ ہے جہاں کے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ تھے, بڑے بڑے حضرات اس علاقے میں پیدا ہوئے. ان میں محمد بن کرام سجستانی تھا جو اگرچہ گمراہ ہو گیا تھا 255 ہجری میں, 255 ہجری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے تھے, امام شافعی رحمۃ اللہ 204 ہجری میں, نہ 150 میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے اور 204 میں ان کا انتقال ہوا تھا. تو اس زمانے میں محمد بن کرام جو تھا 255 ہجری میں وفات ہوا ہے. زہبی رحمۃ اللہ علیہ نے سیر علام النبلاء میں یہی لکھا ہے, اور امام زہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تعریف کی ہے کہ گرچہ گمراہ تھا لیکن دنیا سے بے نیاز, اللہ کی بہت عبادت کرنے والا تھا. شہرت اس کی زیادہ نہیں ہوئی, اس لیے تھا گمراہ فرقہ کرامیہ, لیکن اس کے افکار اور نظریات کو لوگوں نے قبول کیا. اس کرامیہ فرقے سے بہت بڑی ہستی جو پیدا ہوئی تھی وہ بولی سینا کی, بولی سینا کے والد اور اس کے بڑے بھائی یہ سب کرامی تھے. اس لیے بولی سینا نے بھی کرامیوں کی نسبت سے محمد بن کرام ابو عبداللہ محمد بن کرام سجستانی کی تعریف کی ہے، اور انہوں نے الرد علی المنتقدین میں، یاد آتا ہے اسی کتاب کا، اس میں لکھا ہے کہ یہ جو محمد بن کرام تھے بہت بڑے مناظر تھے، بہت زیادہ مناظرے لوگوں سے کرتے تھے، اور جامعہ اور معتزلہ یہ دونوں جو فرقے تھے ان کے یہ خلاف تھے کرامیہ، اور امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کی طرح جامی اور معتزلی، جیسے وہ خلاف ابو الحسن اشعری، دوسرے سب سے بڑے عقیدے کی دنیا میں رہنما ابو منصور ماتریدی رحمہ اللہ، جس طرح وہ خلاف ہے معتزلہ وغیرہ کے، اسی طرح یہ محمد بن کرام اس معاملے میں ہم ماتریدیوں کے ساتھ متفق تھا، لیکن پھر ان کے آگے چل کے گروہ بن گئے تھے، حقائقیہ تھا ایک گروہ، ایک تراقیہ تھا، ایک اسحاقیہ تھا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے جسم کا ثبوت دیا ہے اور جو بہت بڑی گمراہی ہے، اسی طرح انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے یہ ثابت کیا ہے کہ خدا کے لیے ایک سائیڈ اگر مان لی جائے خدا کے لیے، تو جو چیز بھی سائیڈ ہے، اوپر ہے نیچے ہے دائیں ہیں بائیں ہیں، تو اس کا جسم محدود مانا جائے گا نا، یہ وہ گمراہی کی بات ہے جو لکھی تھی ہمارے ہاں مولانا اسماعیل شہید نے رحمہ اللہ، ایضاح الحق صریح فی احکام المیت والضریح، یہ ان کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے صاف یہ لکھا اللہ کے لیے جہاد ثابت کی، اس پہ مولانا مرزا خان صاحب نے ان کی مخالفت کی تھی بہت شدید، اور بعد میں علماء دیوبند نے بھی اس سے برات کا اظہار کیا تھا، یہ اصل میں کرامیوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے لیے جہاد ثابت ہے والعیاذ باللہ، اور اسی طرح انہوں نے دنیا میں بھی اللہ کی دیدار کے دلائل دیے ہیں، محمد بن کرام نے، بولی سینا نے بھی اس پہ کہا، اس کے نزدیک دنیا میں بھی اللہ کی رؤیت ہو سکتی ہے، حالانکہ اہل سنہ کا یہ ہے کہ بالکل نہیں ہو سکتی، ہمارے نزدیک مومن اگر کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو تو فاسق ہو جائے گا، یہ کبیرہ گناہ کے مرتکب کو بھی خالص مومن مانتے ہیں، جبکہ ہمارا یہ عقیدہ نہیں، معتزلہ کہتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں محمد بن کرام کہ منزلتم بین المنزلت، نہیں کرام نہیں، معتزلہ کہتے ہیں منزلتم بین المنزلتین، وہ نہ مومن ہے نہ کافر، یہ کیا ہے، نہ مومن ہے نہ کافر، یہ وہ چیز ہے جو لاہوری قادیانیوں کے متعلق مولانا مودودی نے بھی لکھی ہے کہ لاہوری قادیانی نہ مومن ہے نہ کافر، اور اس پہ اس وقت کے بڑے بڑے مفتی، مفتی محمد حسن، مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ وغیرہ وغیرہ نے شدید اعتراض کیا، مولانا صاف کہیں کہ قادیانی لاہوری بھی کافر، یہ کیا بات، ہمارا عقیدہ ہی نہیں، اسی لیے عالمگیری میں آیا ہے کہ جو شخص ایمان سے نکلتا ہے کفر میں چلا جاتا ہے، کفر سے نکلتا ہے ایمان میں آتا ہے، ایمان اور کفر کے درمیان کوئی درجہ نہیں، تو ایمان اور کفر کے درمیان درجہ، یہ معتزلی مانتے ہیں، ہم کبیرہ گناہ کے ارتکاب سے ہم کہتے ہیں مومن آدمی فاسق ہوتا ہے کافر نہیں ہوتا، نہ ہی کبیرہ گناہ کے ارتکاب سے اس کے عقیدے میں کوئی فرق پڑتا ہے، اعمال میں البتہ فرق پڑتا ہے، یہ کہتا تھا وہ کامل ہے مومن، ہم کہتے ہیں نہیں کامل نہیں ہے، کچھ نہ کچھ عیب کی بات ضرور، کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کا کیا طریقہ ہے، اس حالت میں سجدے میں ہاتھ گھٹنوں سے آگے ہوا میں ساقط کرنا ہوں گے یا گھٹنوں پر ہی رکھنا ہوں گے، سلطان محمود صاحب تھارنیا سے یہ دریافت فرما رہے ہیں، جو شخص کھڑے ہونے پہ قدرت رکھتا ہے نا جی، لیکن سجدہ بے شک نہ کر سکے، اس کو کھڑے ہو کر ہی قرات کرنی چاہیے، اگر رکوع پہ قدرت رکھتا ہے رکوع بھی کرنا چاہیے، رکوع کے بعد وہ سجدے کے لیے کرسی پہ بیٹھ جائے اور ہاتھوں سے اشارہ کرے، اور اگر دوسری رکعت کے لیے اٹھنے پہ قدرت ہے ہمت کر کے کھڑا ہو جائے اور دوسری رکعت بھی ایسے پڑھے، لیکن اگر اس کو مشقت ہوتی ہے، شدید تکلیف ہے کمر میں، کوئی اور وجہ ہے، تو وہ پھر رکوع چھوڑ دے، رکوع کے لیے کچھ چکے اور سجدے کے لیے اس سے زیادہ، یا پھر وہ کرسی پہ بیٹھ جائے گا اور کوئی شخص کھڑے ہو کر قرات کرے اور رکوع اور سجدہ نہ کر سکے، تو پھر بیٹھ کر اس طرح سے نماز کے سجدے کرنے چاہیے کہ دونوں ہاتھ زانوؤں پہ رکھے، دونوں ہاتھ زانوؤں پہ رکھ لینے چاہیے، اور بیٹھ کر بھی رکوع سجدہ نہیں ہوتا تو پھر بیٹھ کر رکوع سجدے سے اشارہ بھی نہیں ہو سکتا، تو قبلہ رخ پھر بیٹھ ہی جائے اور رکوع اور سجدے اشارے سے کرے، سجدے کا اشارہ رکوع سے زیادہ کرے تاکہ کوئی دیکھنے والا بھی جان سکے یہ آدمی سجدہ کر رہا ہے. تو سب سے افضل یہ ہے کہ زمین پہ بیٹھ جائیں، پرانے وقت میں ایسے ہی کرتے تھے، زمینوں پہ لوگ بیٹھ جایا کرتے تھے. یہ کرسی تو اب چلی ہے کچھ عرصے سے، ورنہ جو بزرگ تھے وہ کرسی کی بجائے زمین پہ بیٹھ کے نماز ادا کرتے. جمع و تدوین کے بارے میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو اپنے غلاموں سے پٹوایا، لا حول ولا قوت الا باللہ. مسئلہ صرف اتنا سا ہے کہ خلافت کو جلدی پڑی تھی، شدید لڑائی ہوئی تھی سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، اور 700 حفاظ صحابہ اور تابعین رضی اللہ عنہم چند دنوں میں شہید ہو گئے. تو وہاں سے قاصد بھاگتا ہوا آیا اور کہا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے، خلیفہ سے جا کے کہو کہ 700 شہید ہو گئے، قرآن کی خبر لیں کہیں ایسے نہ ہو کہ اس کو یاد کرنے والے نہ رہے. تو ملا عمر رضی اللہ عنہ سے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ گھبرا گئے اور جا کر کہا کہ وہ کر قرآن لکھوائیں. انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لکھوایا، میں کیسے لکھوا سکتا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بار بار اصرار کیا، حضرت وقر رضی اللہ عنہ انکار فرماتے رہے. قرآن سب سے پہلے لکھا گیا تھا حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی، اور دو مرتبہ آپ نے قرآن سنایا تھا جبریل امین کو، اور جبریل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور قرآن کریم کو. پھر حضرت وقر رضی اللہ عنہ قائد ہو گئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے میں نے اتنا اصرار کیا کہ ان کا سینہ کھل گیا کہ ہمیں کام کرنا چاہیے. یہ انہوں نے کروایا تھا حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے، اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے اس لیے کروایا تھا کہ زید بن ثابت وہی لکھا کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو آتی تھی. زید ابن ثابت وہی بھی لکھتے تھے، اور زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ حدیث بھی لکھتے تھے، گویا اللہ کی وحی کے بھی کاتب تھے حدیث کے بھی. تو زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ کے پاس یہ سارے حضرات تشریف لے گئے، حضرت ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہ، اور کہا اس طرح کرو بچے، زید کی عمر چھوٹی تھی، جوان تھے. انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم اگر آپ یہ کہیں کہ میں ایک سوئی سے احد پہاڑ کھرچ کے دوسری جگہ لے جاؤں تو میرے لیے آسان ہے، اللہ کی کتاب میں میں دخل نہیں دے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے یقین دلایا کہ جو میں کہہ رہا ہوں اس میں خیر. انہوں نے قرآن پاک لکھ دیا، قرآن پاک کی تحریر ہوئی اور وہ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے ہاں چلا گیا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اطلاع ملی کہ آذربائیجان اور ان علاقوں میں قرآن کے پڑھنے پہ اختلاف ہے، ایک ہی لفظ کو کوئی کچھ پڑھتا ہے کوئی کچھ پڑھتا ہے، اور وہ آپس میں لڑ پڑے ہیں. امیر المومنین توجہ کیجئے قبل اس کے کہ امت ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے، اس قرآن کو پھیلائی. انہوں نے وہ قرآن منگوایا اور کہا اس کے 8 نسخے کرو، ایک نسخہ اپنے لیے مسجد نبوی میں رکھا، 7 نسخے انہوں نے پورے عالم اسلام میں بھیج دیے، مصر میں بھیج دیے، کوفہ میں بھیج دیے، آذربائیجان میں بھیج دیے، اور کہا یہ جو قرآن ہے نا، کسی کا بھی اختلاف ہے تو جامع مسجد میں آئے اور دیکھیں اس کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے، بس وہی اصل. اور جو قرآن کریم کی بعض آیات ایسی تھی جن کے ساتھ تشریحی الفاظ لکھ دیے گئے تھے، مثلا عائشہ رضی اللہ عنہ کے قرآن میں لکھا تھا کہ حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کرو، والصلاۃ الوسطی، اور درمیان والی نماز کی. ام المومنین حفصہ رضی اللہ عنہ نے وسطی کے بعد بریکٹ میں لکھوا دیا کہ صلاۃ العصر، وسطی کی نماز، درمیان والی نماز عصر ہے. اب لوگوں کو کیا پتا کہ یہ تفسیر ہے، کہ اس کی تشریح کی گئی ہے. تو حضرت سبحان رضی اللہ عنہ نے ایسے سارے نسخے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے گرد آٹھ ستون ہیں، ان آٹھوں ستونوں کی اپنی اپنی تاریخ ہے. یہ جو ستون ہے، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے ساری جو کچھ اور ڈیٹیلز تھی اس کے نیچے رکھوائیں اور اس پہ ستون کھڑا کر دیا کہ صرف وہی پڑھو جو میں نے لکھ کے بھیج دیا. یہ تھا قصہ. خلافت کو تھی جلدی اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو نہیں بلایا گیا وہ کوفہ میں، چنانچہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ پہ گراں گزرا، اوپر سے خلافت نے دوسرا حکم دیا کہ پورے عالم اسلام میں اس نسخے کے علاوہ جتنے نسخے ملتے ہیں سب کو لوگوں سے واپس دیا جائے، انہیں کہا جائے اس کو پڑھ. بہت بڑا کارنامہ تھا. سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا عثمان کی جگہ میں ہوتا تو جس طرح انہوں نے تدفین کرائی تھی میں بھی ایسی کروں. ابن مسعود رضی اللہ عنہ تک یہ بات پہنچی تو انہیں بہت دکھ ہوا کہ اتنا بڑا کام امت کے لیے اور مجھے نہیں یاد کیا گیا. یہ بس اتنی بات تھی. اس لیے مسروق کہتے ہیں، اور وہ راوی ہیں ابراہیم سے، ابراہیم نخعی رحمت اللہ سے، ابراہیم نخعی کہتے ہیں میں نے مسروق سے سنا، وہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگرد. سلسلہ اس طرح جاتا ہے کہ ابو حنیفہ، ابو یوسف، محمد، ان کے استاد ابو یوسف اور محمد کے ماں ابو حنیفہ، ان کے استاد حماد بن نبی سلیمان، حماد کے سلیمان، حماد کے استاد ابراہیم نخعی، ابراہیم کے اساتذہ اسود اور علقمہ، یہ ایک ہی قبیلے کے تھے، ماموں، چچا، بھانجا. اور اسود اور علقمہ انہوں نے تین ہستیوں سے پڑھا تھا، سیدنا عمر، علی اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، انہوں نے ان تینوں سے پڑھا تھا. یہ ہے حنفی فقہا کا سلسلہ. ابراہیم نخعی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھ تک یہ روایت پہنچی کہ انہوں نے کہا کہ عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کی، عبداللہ بن عمر بن العاص کی مجلس لگی ہوئی. عبداللہ ابن عمر وہ صحابی ہیں جو نماز پڑھ رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت سے جا کے عبداللہ ابن عمر کے سر پہ اپنا دست مبارک رکھ دیا. جنہیں محبت ہو نا انہیں پتا چلتا ہے کہ اس ہاتھ رکھنے کی قدر و قیمت کیا تھی. عبداللہ سے ایسی محبت تھی کہ عبداللہ نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ دیا. اور پھر سوال جواب جو بھی تھے وہ ان کی مجلس میں بات آئی کہ عثمان اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کیا کیا. تو انہوں نے کہا کہ ذاک رجل لا ازال احب، عبداللہ کی محبت کبھی میرے دل سے نہیں کرچی جا سکتی. میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا تھا، آپ فرماتے تھے قرآن کی تعلیم اور قرآن حاصل کرنا ہے تو چار آدمیوں سے میرے بعد اس سے قرآن سیکھنا. اور فرمایا کہ پہلے عبداللہ ابن مسعود تھے، فبدأ به، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ان کا نام لیا تھا. میں اس شخص کی محبت کبھی بھی دل سے نہیں ہٹا سکتا، یہ اتنی بڑی ہستی. دوسرا نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سالم سے پڑھنا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے جب خلافت پہ تقریر کی کہ میرے بعد کس کو ملے گی تو فرمایا سالم اگر زندہ ہوتے میں خلافت ان کے حوالے کر جاتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آتا سالم کی راہ پہ چلنا، یعنی جیسے قرآن وہ پڑھائے پڑھ. تیسرے حضرت معاذ بن جبل تھے اور چوتھے عبی بن کعب تھے. خود حدیث بتاتی ہے کہ عبی بن کعب چوتھے نمبر پر تھے، تو قرات آواز کا اچھا ہونا یہ اصل نہیں ہے، اصل علم ہے. اب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو جب یہ چیزیں پہنچی تو انہیں اس پہ افسوس ہوا. چنانچہ ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے عتبہ بن مسعود کے پوتے نے بتایا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے عتبہ، انہوں نے کہا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ زید ابن ثابت کی بات پسند نہیں فرماتے تھے، اور یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کوفہ میں کہا کہ یا معاشر المسلمین، مسلمانوں میری بات سنو، اعزل عن نسخ کتابۃ المصاحف، یہ جو خلافت کی طرف سے قرآن آیا ہے نا اسے چھوڑ کے میری بات سنو، واللہ لقد اسلمت، یہ زید نے لکھ کے تمہیں بھیجا ہے، اور اللہ کی قسم میں اس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے 70 سورتیں زبانی حفظ کر چکا تھا، مائدہ اور بقرہ وغیرہ وغیرہ، اس وقت تو اس کے ماں باپ کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی زید کی. پھر ابو داؤد میں آتا ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے جب میں پڑھتا تھا قرآن یاد کرتا تھا تو زید تو گلیوں میں بچوں کے ساتھ کھیلتا تھا. پھر انہوں نے ایک جملہ کہا، انہوں نے کہا زید نے قرآن لکھ کے بھیجا ہے، وہ جس سے بچپن کی زلفیں اب تک رکھی ہوئی ہیں، اور انہوں نے مدینہ منورہ میں لکھا تھا. ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وہ اس میں مجھے انہوں نے شامل نہیں کیا، لیکن اصل بات یہ تھی کہ یہ جو حکم آیا تھا نا اس کے علاوہ باقی نسخوں کو چھین لو، باقی نسخوں کو ختم کرو، یہ زیادہ گرا تھا. اس لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا من استطاع منکم ان یغل صاحب مصحفی، جو میں سے جو آدمی اپنے گھر کی کونے میں اس قرآن کو چھپا سکے جو میں نے تمہیں لکھ کے دیا ہے تو چھپا لو اس قرآن کو، اور حکومت کو ہرگز نہ دینا، اور یہ کہو یہ قرآن جو تم چھپا کے رکھو گے قیامت میں اللہ تمہارے ساتھ کر دے گا، اور میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے میں نے 70 سورتیں یاد کی اور لکھی ہیں، کیا میں خلافت کی وجہ سے اس قرآن کو چھوڑ دوں جو مجھ سے لینا چاہتے؟ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا نسخہ دیکھا گیا، اس میں نہ فاتحہ درج تھی اور نہ ہی وہ درج تھی سورہ فلق اور ناس، تو لوگوں میں غلط فہمی ہوئی، ان کا ابن مسعود یہ قرآن نہیں ہے، ان کا یہ قرآن ہی ہے، لیکن فاتحہ میں نے اس لیے نہیں لکھی کہ روزی پڑھتے ہیں، یہ کیا لکھنے کی بات ہے، اور فلق اور ناس صبح و شام کی دعائیں ہیں جو پڑھی جاتی ہیں تو اس کو لکھنے میں کیا ایسی بات ہے، تو میں نے چھوڑ دیا. ایک بہت بڑے شبے کا جواب ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ ابن مسعود سورہ ناس اور فلق کو اور فاتحہ کو مانتے ہی نہیں تھے، ایسی بات نہیں ہے. اور اسی طرح سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے انہیں وفات سے پہلے، وہ خود مدینہ منورہ آئے تھے، تو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ بڑا احترام کیا عبداللہ، ان کی عیادت کے لیے حاضری دی، ان کی خدمت، اور ان سے پوچھا کہ عبداللہ آپ کا انتقال، ان کا انتقال شاید 55 برس کی شاید اتنی عمر میں ہو گیا تھا یا جلدی بہرحال ہو گیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ حضرت آپ کی بیٹیاں ہیں، شادیاں بھی باقی ہیں، اور بڑا حق ہے آپ کا حکومت کے خزانے پہ، میں کیا رقم پیش کر دوں تاکہ بیٹیاں. تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ میں عجیب بے نیازی، فرمایا امیر المومنین میں نے اپنی ساری بیٹیوں کو یہ کہہ دیا ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ پڑھ لیا کرے، سب پڑھتی ہیں، اور میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنا تھا، فرمایا تھا جو مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھتا ہے اس کے گھر میں فاقہ نہیں آتا، تو اس سے مجھے کیا غم ہے، حضرت نے جو فرمایا تھا میں نے تلقین کر دی. یہ تھا ایمان، اور یہ تھی حدیث، اور یہ تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت.